الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا. البتہ اسے درود شریف پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور مست ہو کر اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا خوف زدہ ہو جاتا. اس قسم کرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں. ابھی اس نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اتر پڑا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا، پھر فضا مشکبار ہو گئی اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کی روح سفر سے ان سری سے پرواز کر گئی. جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے یہ آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا. رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بھائی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز مومن کا عمل نہایت ہی حسین و جمیل شکل پر متشکل ہو کر آئے گا اور اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہوں گی اور وہ حسن و جمال کا پائے کر اس صاحب عمل کے پہلو میں بیٹھے گا. جب کبھی اس شخص کو کوئی گھبراہٹ ہوگی تو یہ عمل اس کو انسیت پہنچائے گا، خوف کے وقت اس کو سکون بخشے گا. یہ دیکھ کر مومن کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے جزائے خیر دے، تو بڑا اچھا رفیق ہے، یہ تو بتا تو ہے کون؟ وہ کہے گا کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تو تیرے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی رہا اور قبر میں بھی، میں تیرا اچھا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، تیرا کردار اچھا رہا اس لیے تو مجھے اچھا پا رہا ہے، آ جا میرے اوپر سوار ہو جا، میں دنیا کی طویل مدت تک تیرے اوپر سوار رہا ہوں، اب تو سوار ہو جا۔ چنانچہ اس نیک بندے کو سوار کر کے وہ عمل بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، یا اللہ دنیا میں جن لوگوں نے تجارت کی ان کو تجارت کا نفع ملا، جن لوگوں نے صنعت و حرفت اختیار کی ان کو اس کا حصہ ملا، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے نفس کو میرے ساتھ مصروف رکھا، تیری عبادت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، بتا تو کیا مانگتا؟ وہ عمل عرض کرے گا، یا اللہ تیری مغفرت و رحمت۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میں نے اس کو بخش دیا، پھر اس کو عزت و کرامت کا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا ایک موتی دو دن کی مسافت سے چمکے گا۔ اس کے برعکس جو نافرمان بندہ ہوگا، اس کے سامنے اس کا عمل بدترین شکل میں متشکل ہو کر آئے گا اور اس نافرمان کے پہلو میں بیٹھ جائے گا، اس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں گے۔ جب کوئی گھبراہٹ اور خوف اس شخص کو لائق ہوگی تو یہ عمل اس میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس پر وہ نافرمان کہے گا، تو بہت برا ساتھی ہے، آخر تو کون ہے؟ وہ کہے گا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، تو سر جھکا کے میں تجھ پر سوار ہو جاؤں، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو مجھ پر سوار رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ دنیا میں جو اچھے عمل کرتا ہے، نیکیاں جمع کرتا ہے، اچھے عمل کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اس کی یہ نیکیاں، اس کے اعمال آخرت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اعمال اس کو قبر میں بھی کام آئیں گے اور قیامت کے روز بھی نہایت ہی عمدہ شکل میں متشکل ہو کر اس کو انسیت پہنچائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی دلوائیں گے اور رحمت و مغفرت کی سفارش کریں گے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو نیکیوں پر اعانت اور تعاون کرتے ہیں، نمازوں کے لیے جگاتے ہیں، نمازوں کے لیے مسجد میں بھیجتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو سنتوں کی تلقین کرتے ہیں، داڑھی کی تلقین کرتے ہیں، زلفوں کی تلقین کرتے ہیں، امامے کی تلقین کرتے ہیں اور طرح طرح سے نیکیوں میں امداد کرتے ہیں، قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اس کو خرچہ دیتے ہیں۔ تو ایسے خوش نصیب لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے دنیا و آخرت میں بھلائیاں پاتے ہیں، یہاں تک کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، اور جو بد نصیب خود نافرمان ہوگا تو اس کے لیے آفتیں آفتیں ہیں کہ دنیا میں اگرچہ وہ آسائش کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو بھی گیا، لیکن قیامت کے روز اس کا وہ برا عمل جو ہے وہ بری اور پر ہاؤل شکل میں آ کر اس کے لیے وبال بن جائے، اور نہ اس کی طرف سے اس کے والدین کے لیے کوئی صلا، اگر والدین نے اس کو برائی سے باز نہیں رکھا اور والدین نے اگر اس کو نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، ان کے لیے بھی ظاہر مشکلات ہیں اور ان کے لیے عبرت ہے جو والدین اپنی اولاد کو نیکیوں کی ترغیب نہیں دلاتے، گناہوں سے باز نہیں رکھتے، بلکہ معاذ اللہ اپنی اولاد کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، اپنی اولاد کو گناہوں کی ترغیب دلاتے ہیں، اپنی اولاد کو داڑھی رکھنے پر سختی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں یا معاذ اللہ مار پیٹ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسے والدین جو ہیں وہ آخرت میں مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیا کے ہنر سکھانے والوں، اپنی اولاد کا صرف اور صرف دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی دھن میں جینے والوں، سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ظلال شداد لا يعصون الله ما سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کا حکم فرمایا، یعنی ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ تو ہر اس عمل سے جو جہنم میں لے جانے والا ہے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ میاں ہے تو اپنی بیوی کو بھی بچائے، باپ ہے تو اپنے بال بچوں کو بھی بچائے، خود بھی بچے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی بیوی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر اس پر رضا مند ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کرتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کیسا ہے وہ شخص کہ جو اپنی عورت فیشن کرواتا ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی بے پردہ عورت کو اسکوٹر کے پیچھے بٹھا کر لے کر نکلتا ہے، اس کی چٹیاں فضا میں لہرا رہی ہوتی ہے، اس کو شرم و حیا نہیں کہ اپنی بیوی کو سجا کر آراستہ کر کے میرج ہال میں لے جاتا ہے، اس کی بیٹی غیر مردوں سے پیچ لڑاتی ہے، اس کو غیرت نہیں آتی۔ حدیث شریف میں اس شخص کو دیوس کہا گیا ہے کہ جس کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی کس کس غیر مرد سے ملتی ہے۔ تو آج کل ان دیوسوں کی کوئی کمی نہیں۔ دیکھیں یہ حدیث میں دیوس کہا گیا، میں اپنی طرف سے کوئی گالی نہیں دے رہا، یہ کوئی بھونڈی گالی نہیں ہے، یہ دیوس اس کی تعریف یہی ہے کہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کس کس غیر مرد سے ملتی ہے۔ اور دیوس کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں اور اس کو جنت سے محروم ہے، کتنا بد نصیب ہے۔ اور آج اس معاشرے میں ایسوں کی کوئی کمی نہیں بلکہ کثرت و بہتات اور اغلب اکثریت اس میں مبتلا کہ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اتنا ماشاء اللہ لاکھوں مسلمانوں میں کوئی ایک آدھ مسلمان ہو جس نے حقیقی معنوں میں اس کی فکر اپنے ذہن میں بسائی کہ میری بیوی کو شرعی پردہ نصیب ہو۔ ہاں اگر وہ حتی الامکان روکتا پھر بھی بیوی نہیں روکتی تو اب یہ مطلب گناہ سے بری ہو سکتا، جبکہ یہ برابر اس کی تاکید کرتا رہے، تلقین کرتا رہے اور حکمت عملی کے ساتھ اس کو روکتا رہے، سمجھاتا رہے، حسب ضرورت سختی بھی کرے۔ اور اگر یہ روکتا نہیں ہے، جیسے آج کل روکتے نہیں ہے، اس کو اے بھی نہیں سمجھا جاتا تو میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگا ہوں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، میں اللہ اور رسول کی باتیں کرنے لگا ہوں، عجیب سا لگتا ہے لوگوں کو، یار وہ بھی داڑھی والا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ تو یوں ہے، اس کے پاس تو یہ ڈگری ہے، بڑا معزز شخص ہے، وہ بھی یوں نہیں بولتا، یہ بھی یوں نہیں بولتا، اس کے گھر میں یوں ہے، اس کی گھر کی عورتیں یوں ہیں، مگر پتا نہیں الیاس قادری کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ الیاس قادری آپ کو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی بات غلط لگتی ہے آپ اس کو قرآن و حدیث کی روح سے سمجھا دیجئے کہ عورت غیر مردوں سے ملے اس کے فضائل اس کو بتا دیجئے، اول تو آپ کا ضمیر ہی انشاءاللہ میری تائید کرے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے بھائی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، یہاں جو کچھ کر لیں گے تو کام آ جائے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے خوف زدہ ہے، گھبراتا ہے، شرم ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، جو بے شرم تو وہ تو ظاہر ہے کہ نکتہ چینی کرے گا، باتیں بنائے گا، بال کی کھال اتارے گا، مرنے کے بعد پھنس جائے گا، پھر اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے، انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی اور آخرت کی بہتریاں بھی نصیب ہوں گی۔ جیسا کہ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ترجمة ایتن سلیمہ. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. کتنی کرم کی بات ہے جو اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائے, خواہش سے اس کو روکے, اس کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرے, تو اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ نہ اللہ کے بارگاہ پیش ہونے سے ڈرے. اور جو ڈرتا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان باتوں کا مذاق اڑائے گا, تنقید کرے گا, الٹی سیدھی باتیں بنائے گا, دلیل ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھتا ہوگا. تو خالی باتیں بنانے سے قیامت کی سرخوئی نہیں ملے گی. ہمارے اللہ والے جو ہوتے تھے, بزرگان دین ہوتے تھے, وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپا کرتے اور ان کی حالتیں عجیب ہو جاتی خوف خدا کی باتوں سے اور ان آیات کو سن کر. اور ایک ہم ہیں کہ یہ آیتیں سن کر ہمیں عجیب عجیب مطلب شیطان وسوسوں میں مبتلا کر کے کھلونا بنا دیتا ہے. دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز سورہ کویرت کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت مقدسہ پر پہنچے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ, جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. تو یہ آیت پڑھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اعمال نامے کھولے جائیں گے, بس یہ خوف لاحق ہو گئے اللہ کا. حالانکہ ان حضرات کو کمی کیا تھی. خدا کی قسم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی حیات ظاہری میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. ایسے جلیل القدر صحابی اس آیت کو پڑھ کر رو رہے ہیں اور ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے مطلب روتے تھے. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہ ہمیں مطلب صحیح صحیح قرآن و حدیث کی باتیں سن کر تعجب ہوتا ہے اور شیطان ہمیں اس قدر اکساتا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ والوں کی شان دیکھیے. ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی نے سفر کرتے ہوئے کرمان پہنچے. وہاں ایک ضعیف العمر بزرگ سے ملاقات ہوئی جو محض ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے اور صرف سانس کی آمد و رفت سے ان کی زندگی کا پتہ چلتا تھا کہ یہ زندہ. ہر وقت وہ ذکر الہی میں مشغول تھے, بات چیت بھی بہت کم کیا کرتے. تو حضرت شیخ احمد کرمانی رحمت اللہ علیہ کی آمد کی ان بزرگ کو اطلاع ہو گئی اور ان کے ساتھ اور بزرگ بھی تھے, ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے میری حالت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو, ایک دن میں ایک دوست کے ہمراہ قبرستان گیا. وہاں ایک قبر کے سرانے بیٹھ کر ہم باتیں کرنے لگے اور اپنے دوست کی ایک بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. یکایک اسی قبر سے آواز آئی, اے غافل, ایک دن ملک الموت تجھے بھی دبوچ لے گا اور تو قبر کے کیڑوں کی خوراک بن جائے گا. آخر تجھے کس خوشی میں ہنسی آ رہی ہے؟ بزرگ فرما رہے تھے کہ بس یہ سنتے ہی مجھ پر عجیب رقت تاری ہوئی. میں اسی وقت اپنے دوست کو خیر باد کہہ کر چل پڑا اور اسی مقام پر آ کر بیٹھ گیا ہوں. آج 40 سال ہو گئے سوائے رونے اور اللہ کی یاد کے میرا کوئی کام نہیں. اور اس دن جو میں قبر کے سرانے ہنسا تھا, اس کی شرم کی وجہ سے میں نے 40 سال میں کبھی بھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی اور اس خوف میں گھلتا رہتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ اللہ والے کس قدر خوف خدا کے حامل ہوتے تھے. اور ایک ہماری حالت ہے کہ ہم مطلب بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے اور روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے بھی مطلب دیکھنے کے باوجود ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کبھی ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا. حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں ایک نیک آدمی جو بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے گیا. وہ بہت بڑے بزرگوں میں سے, وہ بزرگ رو رہے تھے، ارد گرد شاگردوں اور عقیدت مندوں کا گھیرا تھا، اور عمر بھی شدید بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے کہا، اے شیخ، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا دنیا چھوٹنے کا غم ہو رہا؟ فرمایا، ہرگز نہیں، میں تو صرف نماز رہ جانے پر رو رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے؟ آپ تو نمازی ہیں۔ تو فرمایا، میں زندگی بھر میں آج تک جو بھی سجدہ کیا تو غفلت میں، میں نے سر اٹھایا تو غفلت میں، اور آج غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کچھ عربی میں اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں نے اپنے حشر اور قیامت کے روز کے بارے میں غور کیا، جب میرا رخسار قبر میں پڑا ہوگا، عزت و بلندی کے بعد اکیلا پڑا ہوں گا، میرا بدن قابو میں ہو اور مٹی ہی میرا تکیہ ہوگا۔ میں نے طویل و عریض واسطے پر سوچا، اور جس وقت اعمال نامہ ملے گا اس وقت کی پریشانی کو سوچا۔ اے میرے پروردگار اور اے میرے خالق، میں تجھ سے امیدوار ہوں، اے میرے معبود، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ نے دیکھا، اتنے بڑے بزرگ کی عاجزی کا حال یہ ہے کہ وہ فرما رہے کہ آج تک میں کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکا جو اللہ کی بارگاہ کے لائق، میں نے ہر نماز غفلت میں پڑھی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، کہ ہم نے تو مطلب اپنی آخرت کی کوئی تیاری ہی نہیں کی، ہر وقت غفلت کی نیند سوئے رہے ہیں، صرف اور صرف دنیا کی دھن ہی ہم پر سوار رہی ہے، ہر وقت ہم دنیا بنانے کی فکر میں مگن رہے ہیں، ہر وقت ایک ہی دھن ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے، ہمارا کاروبار چمک اٹھے، ایک دکان ہے تو دو دکانیں کھل جائیں، مکان چھوٹا پڑتا ہے بڑا مکان مل جائے، اپنی ملکیت کا مکان مل جائے، اونرشپ حاصل ہو جائے، صرف اور صرف ہم دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی راحتوں کی فکر میں مگن ہیں۔ افسوس، ہمیں اپنی موت کا بالکل احساس نہیں، اپنی آخرت کا بالکل احساس نہیں، اگرچہ ہم اس پر یقین ضرور رکھتے ہیں، لیکن غفلت کے پردے ہمارے یقین کو ڈھانپے ہوئے۔ حضرت سیدنا شفیق بلقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تین دعوے کرتے ہیں، مگر ان کا طرز زندگی ان کے ان تین دعووں کے خلاف ہے۔ نمبر ایک، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر وہ آزاد لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بندہ تو پابند ہوتا ہے کہ جس کا بندہ ہے اس کے احکام کی پابندی کرے، لیکن کام ان کا سارا نافرمانوں جیسا ہے، دعویٰ بندوں والا۔ نمبر دو، کہتے ہیں اللہ تعالی ہی ہماری روزی کا کفیل ہے، روزی دینے والا وہی ہے، مگر وہ اس طرح کام کرتے ہیں اور اتنی تگ و دو کرتے ہیں دولت کی خاطر، اور ان کے دل دنیا کے بغیر مطمئن ہوتے ہی نہیں، اور دنیا کا ایندھن ہر وقت اکٹھا کرتے رہتے ہیں، لہذا ان کے دعوے کا الٹ ہوا۔ نمبر تین، کہتے ہیں کہ موت کا آنا ایک اٹل بات ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں، موت کسی صورت سے نہیں چلے گی، مگر ان کا انداز زندگی کچھ اس طرح ہے کہ گویا وہ کبھی بھی نہیں مریں گے، تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے یہ اس میں سچے نظر نہیں آتے۔ مزید فرماتے ہیں، اے بھائی، سوچ تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کس طرح کھڑا ہوگا، کس زبان سے بات کرے گا، جبکہ اس وقت ہر چھوٹی بڑی بات کا تجھے حساب دینا پڑے گا، تو جواب کیسے دے گا؟ ہر سوال کے جواب کی ابھی سے تیاری کر، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جو تیرے ہر نیک اور بد عمل سے واقف ہے۔ ابھی سانس کی مالا سلامت ہے، ابھی ہمارے وجود میں جان ہے، ابھی موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، ورنہ پھر موقع نہیں مل سکے گا۔ اے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جھٹ پٹ خبردار ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ کر دبوچ لے، جنازہ اٹھا کر لوگ قبرستان کی طرف چل دیں اور گہری قبر میں اتار کر منو مٹی تلے دفن کر کے لوگ پلٹ جائیں، اس سے قبل اپنے آپ کو سنبھالنے کی آج اور ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے بازے سننے والے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ جس نے صرف اور صرف اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، شاید اس کے لیے لمبے چوڑے بیانات بھی ناکافی ہو جائیں۔ تو اے مسلمانوں، جھٹ پٹ توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو ہمت کیجئے، اپنی نمازوں کا حساب لگا لیجئے جو اب تک رہ گئی ہوں، اور جھٹ پٹ قضا عمری کر لیجئے، اور اس تاخیر کی توبہ بھی کر لیجئے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے اگر رہ گئے ان کا بھی حساب لگا لیجئے، اور قضا عمری کر لیجئے اور تاخیر کی توبہ بھی کر لیجئے۔ اے داڑھی منڈانے والو، کان کھول کر سن لو، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، مونچھوں کو مست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں جیسی شکلیں بنانے کا منع فرما رہے ہیں، تو آپ کی محبت کا دعویٰ کتنا عجیب معلوم ہو رہا ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں جو اختلاط ہے اس کا بھی حل نکالیے۔ یاد رکھیے، مرد غیر عورت کو دیکھے یہ بھی حرام، اور ہر حرام کام سے بچنا فرض ہے، اور حرام کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ عورتیں بھی ہرگز مردوں کو نہ دیکھا کریں۔ یاد رکھیے، غیر مرد سے مراد یہ نہیں کہ جس کو ہم نہیں جانتے، بلکہ کئی رشتے دار ایسے ہیں، عرفن وہ رشتے دار ہے لیکن وہ غیر مرد، مطلب چچا داد، خالا داد، مامو زاد، پھوپھی زاد، ان میں پردہ، چچی تائی نمانی کا پردہ ہے، بھابھی اور دیور اور جیٹھ کا پردہ ہے، پھوپھا اور سالو کا بھی پردہ۔ منہ بولے ماں بیٹے، منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے باپ بیٹی، لیکن یہ پردہ آج کی فجر بھی پڑھنی پڑی، اور یہ دے کر کے اٹھئے، اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے۔